أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین محترم، یہ مقدس اور بابرکت مہینہ ماہ ذوالحج، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کو جہاں اور دوسری فضیلتیں حاصل ہیں، ان میں دو بڑی فضیلت، ایک تو اس مہینے میں حج ہوتا ہے اور دوسرا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربانی کی جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کی دو بڑی عیدوں میں عید الاضحیٰ اسی ماہ مبارک میں منائی جاتی ہے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ قربانی ہو یا حج بیت اللہ، ان دونوں کا تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے کچھ فیض حاصل کریں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، انبیاء علیہ السلام میں آپ کا ایک بڑا مقام ہے۔ آپ کی سیرت مبارکہ کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائے، اور وہ ساری باتیں، سارے واقعات ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں جن جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے، ان ساری محبتوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی۔ ہم اور آپ اس سلسلے میں اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار تو سب ہیں، لیکن آزمائش میں وہ لوگ پورے اترتے ہیں جو اس سے صحیح معنوں میں محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، اور آزمائش کے ساتھ دوسرے لوگوں کو یہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو کون مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ انسان کو فطرتاً مال سے محبت ہوتی ہے، جان سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور ان محبتوں سے کی موجودگی میں وہ دوسری محبتوں کو قربان کر دیتا ہے۔ وطن کی محبت ہوتی ہے، کبھی وہ مال کی محبت میں وطن کی محبت کو قربان کرتا ہے، کبھی وہ بیوی بچوں کے لیے وطن کی محبت کو قربان کر کے دوسری جگہ جا کر کمانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ایسا موقع آتا ہے جب اس کی جان پر بن جائے تو وہ ساری محبتوں کو قربان کر کے اپنی جان کی محبت کو سب پر فوقیت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مومن سے یہ حق رکھتا ہے کہ اس سے اتنی محبت کی جائے کہ جان مال اولاد سب سے زیادہ اس سے محبت کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی یہ دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، چنانچہ فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ ابراہیم علیہ السلام تجھ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ تو نے ان کو بہت سا مال دے رکھا ہے، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم تو مجھ سے بے لوث محبت کرتا ہے، مال کی وجہ سے نہیں، اگر یہ مال نہ بھی ہو پھر بھی وہ مجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔ ہمارے آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم ذرا ذرا سی معاملات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگتے ہیں، کوئی نعمت کم ہو جائے تو ہم شکوہ کرتے ہیں، اور اپنی ان عبادات کا ذکر کر کے جو عبادتیں صرف دکھاوے کی ہیں اور بغیر خلوص کی ہیں، ان عبادتوں کو درمیان میں لا کر کہتے ہیں ہم نے تو نماز بھی پڑھی تھی پھر بھی ہمارا کاروبار نہیں چلتا، جی آپ نے اتنے وظیفے بتائے، اتنا دفعہ اللہ صمد پڑھ لیا، اتنا کر لیا، پھر بھی کام نہیں چل رہا، ہمارے جناب کاروبار نہیں چل رہا، جاب نہیں لگ رہی، کیا کریں۔ یعنی وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے گویا ہم نے ماد اللہ اللہ پر احسان کیا ہے، تو ہمیں اس کے بدلے میں نوکری بھی مل جائے، کاروبار بھی اچھا چلے، حالانکہ وہ اس کے باوجود رزق بھی دے رہا ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء کاملین اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات فرمائی، تو فرشتوں کا ایک گروہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا انسانوں کی روپ میں۔ آپ کے پاس بہت سارا مال تھا، بہت سارے جانور تھے، جانوروں کے ریوڑ تھے، چنانچہ دور بیٹھ کر فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کی۔ کیا کہا؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریائے والعلائے والجبروت، یہ جو ہم تراوی میں پڑھتے ہیں اس میں اللہ رب العزت کی ساری صفات کا، بہت ساری صفات کا ذکر کیا کہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت، پاک ہے وہ ذات جو عزت والا ہے، جو عظمت والا ہے، جو ہیبت والا ہے، جو کبریائی والا ہے، جو بلند مقام والا ہے۔ جب یہ تسبیح بیان ہونے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی محبت میں جھومنے لگے، اللہ رب العزت کی تعریف ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ خلیل اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے دوست ہیں، اور دوست اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے، دوستی کا اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بہانے بہانے سے میرے محبوب کا ذکر ہو، بہانے بہانے سے میرے دوست کا ذکر ہو، اور جب ذکر ہوتا ہے تو محبت کرنے والے کو سکون محسوس ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، میرے دوست کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جب فرشتوں نے ذکر کرنا شروع کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی سے جھومنے لگے، کیفیت ہو گئی، فرشتے خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پڑھو، کہنا ایسے نہیں پڑھیں گے، پہلے ہمیں کچھ دو، کچھ مال دو۔ آپ نے کچھ ریوڑ دے دیا، انہوں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت الی آخری، پھر آپ جھومنے لگے، پڑھتے پڑھتے وہ پھر رک گئے، اور پھر مانگا آپ نے، پھر یہاں تک کہ سارا ریوڑ دے دیا، فرمایا تم مجھے یہی سناتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ تم جس کی محبت میں شک کر رہے تھے یا یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بندہ مجھ سے مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، دیکھو اس نے میرے ذکر کی محبت میں اپنا سارا مال قربان کر دیا۔ کتنی محبت والا اللہ رب العزت نے اپنے دوست کا ذکر کیا. مال کی محبت کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے بے لوث محبت ہو. مال ہو یا نہ ہو اس کی محبت میں کوئی کمی نہ آئے. یہی انداز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جن کی بارگاہ سے ہمیں سب کچھ ملا. مکی زندگی کی آزمائش والے سال ہوں تب بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی محبت اور اس کے ذکر میں محو ہیں. مدنی زندگی کے 10 سال مملکت کی سربراہی والے ہوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اللہ کی محبت میں کوئی فرق نہیں, کوئی کمی نہیں. اسی طرح اپنے رب سے محبت. اور ہمارے لیے پیغام کہ تم کسی بھی حال میں ہو, دنیا کا مال و متاع کم ہو یا زیادہ, اپنے رب سے محبت میں اور اس کے تعلق میں تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت مبارکہ سے اور قرآن پاک جو ان کی بارگاہ سے ملا اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں بات کا پتہ چلتا ہے. یہ محبت کا ذکر بھی کیا گیا, بتا دیا کہ دیکھو وہ مال کی وجہ سے اللہ سے محبت نہیں فرماتے تھے, وہ تو بے لوث محبت کرتے تھے. پھر اولاد کی محبت, عزیز و اقارب کی محبت, بیوی کی محبت, شہر کی محبت, اس محبت کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں دیکھیں تو وہ بھی آپ قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جان کی محبت, انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے, جان پر بن جائے تو اور دوسرے کہ اتنا مال لے لو جان چھوڑ دو, کسی طرح میری جان بچ جائے, چھپ کر وہ اکیلا نکل جاتا ہے. باقیوں کا جو بھی ہو, ہوتا ہے نا کہ جان سے اپنی زندگی سے انسان کو محبت ہوتی ہے. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا یہ گوشہ بھی ہمیں بڑا تابناک نظر آتا ہے. توحید کے علم بردار جس ماحول میں آپ آنکھ کھولتے ہیں وہ مشرکانہ رسوم سے بھرا ہوا ہے, بت پرستی وہاں پر عام ہے, اور آپ لوگوں کو توحید کا درس دینے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے بڑا پیارا انداز اختیار کرتے ہیں. ستارے کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں, چاند کو چمکتا ہوا دیکھ کر فرماتے ہیں کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ تو اتنا ٹھنڈک کے ساتھ یہ چمک دے رہا ہے کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے. اور جب رات گزر گئی, چاند غائب ہو گیا, ستارے غائب ہو گئے, آپ نے فرمایا کہ جس کا نور ختم ہو جائے میں اس سے محبت نہیں کرتا. یعنی چاند اور ستارے خالق اور رب ہونے کے لائق نہیں, یہ خالق کائنات نہیں ہو سکتے. سورج نکلا تو آپ نے ان سے اس انداز میں پوچھا کہ کیا سورج بھی خدا ہو سکتا ہے؟ بتانا یہ تھا کہ جس چیز کو بھی زوال ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. مخلوق ہو سکتی ہے لیکن وہ خالق نہیں ہو سکتی. خالق وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی, اس کی ذات کبھی معدوم نہیں ہوگی, ختم نہیں ہوگی. سورج غائب ہو جائے, چاند و ستارے نظر نہ آئیں, معدوم ہو جائیں, بے نور ہو جائیں, تو وہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ پھر ان لوگوں کو بتایا کہ جن چیزوں کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو یہ بھی خدا نہیں ہو سکتے. اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو تم خدا نہیں کہہ سکتے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ پورا واقعہ ہوا, آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا, ایک بت رہ گیا. آخر میں جب नमरूद के सामने पेश किया गया तो नमरूद ने कहा कि इब्राहिम तुम्हारा रब कौन है? फरमाया मेरा रब वो है जो मारता भी है और जिलाता भी है। उसने उसकी अकली दलील दी और कहा कि देखो मैं भी मार सकता हूं, एक मुजरिम को आजाद कर दिया, एक को कत्ल कर दिया, कि मैं भी मौत और जिंदगी का मालिक। नमरूद और फिरौन वो काफिर बादशाह गुजरे हैं दुनिया में जिनको अल्लाह ने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत दी, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नाशुकरी की और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के खिलाफ खड़े हो गए और अपने आप को माद अल्लाह खुदा समझने लगे। नमरूद के लिए तारीख में आता है कि ये वो पहला बादशाह है जिसने सबसे पहले अपने सर पर ताज रखा। इससे पहले किसी बादशाह के सर पर ताज नहीं होता था, ये नमरूद ने सबसे पहले अपने सर पर रखा। वो अपने आप को खुदा समझ बैठा कि मेरी हुकूमत तो रुए जमीन पर है, तो जिसकी हुकूमत रुए जमीन पर हो वो खुदा होता है मादल्ला। उसने ये गुमान किया, ये ख्याल किया, ये जो सोच है कि किसी कोई इख्तियार अपने पास आ जाए और उस इख्तियार का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बलबूते पर आदमी अपने आप को मादल्ला खुदा समझ बैठे, ये सोच नमरूद की सोच है, मुसलमान की सोच नहीं हो सकती। मुसलमान की शान यह है कि अल्लाह तबारक व ताला जितना जितना इख्तियार देता जाए उतना उतना वो झुकता चला जाता है। आज दिन के सारी का पैकर बनता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता है। अगर हम अपने आका की सीरत मुबारका को उठाकर देखें, सरकार की सीरत मुबारका का ये गोशा भी हमें बड़ा प्यारा और तापनाक नजर आता है। जब आप फतह मक्का के मौके पर पहुंचे मक्का मुअज्जमा, तमाम सीरत की किताबों में लिखा है कि जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुअज्जमा में दाखिल हो रहे थे, उस वक्त आप बिला शिरकत गैर सरबराए मुमलिकत थे। मदीना तैयबा में आपकी हुकूमत कायम हो गई थी इस्लामी मुमलिकत, और मक्का मुअज्जमा भी फतह हो गया था, और सबसे बड़ा मुकाबला मक्के के काफिरों का था वो जिन्होंने आपको तकलीफें दी थी। लेकिन सरकार इस शान से मक्के में दाखिल हुए कि कोई फख्र और गुरूर करते हुए नहीं, तकबर के साथ नहीं, बल्कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम झुके हुए थे और अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। मक्के के तमाम सूरमा, तमाम दुश्मनान इस्लाम आपके सामने कैदी की हैसियत से थे। आप चाहते तो इंतहाई फख्र गुरूर से कहते माज़ल्ला कि इन सब को कत्ल कर दो, इन्होंने मेरे चचा को कत्ल किया, इन्होंने मुझे घर से बेघर किया, इन्होंने मुझे शहर बदर किया, इन्होंने मेरे गुलामों को तंग किया, ये किया वो किया, जो एक तकब्बुराना बात होती है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इस गुरूर और तकब्बुर को ख़त्म करने के लिए आए थे और ये बता रहे थे कि जब तुम्हें कहीं फतह हासिल हो, जब तुम कहीं बाइख्तियार बन जाओ, तो उस मकाम पर गुरूर और तकब्बुर ना करो, बल्कि अपने आप को आजिज और इंसरापा इंकिसार बना दो और उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें यह मकाम अता फरमाया। शुक्र भी अदा किया और अफ्व दरगुजर से तमाम दुश्मनान इस्लाम को माफ कर दिया और फरमाया तुम मुझसे क्या तवक्को रखते हो। उन्होंने कहा जी आप तो जवानों के शरीफ भाई हैं और जनाब बुजुर्गों के शरीफ भतीजे हैं और आप तो ये हैं और आप वहां। आपने फरमाया जाओ मैं तुम सबको माफ करता हूं। अपने दुश्मनों के लिए फरमाया कि जो भी आज तलवार रख देगा मैं उसको माफ करता हूं, अमान देता हूं। ये पैगंबराना सोच है, ये मुसलमान की शान है, ईमान वालों की शान है। اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی یہ شان بیان کی، شان ظاہر کی، اور اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ دیکھو تم یہ، اگر تم کوئی کبھی بااختیار بن گئے، کسی علاقے کے سربراہ بن گئے، تو غرور اور تکبر سے کام نہیں لینا، کیونکہ یہ نمرود کی سوچ ہے، مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا خادم سمجھے، مسلمانوں کی خدمت کرنے والا سمجھے، جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفاء راشدین نے کیا. بہرحال وہ ایک غرور و تکبر کا پیکر نمرود، اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سوال و جواب کیے اور خاموش کر دیا، سے خاموش ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب نہ رہا، تو آپ نے اس نے ان کو ختم کرنے کے لیے اور معاذ اللہ جان سے مارنے کی سوچ کر آپ کو مننجیک میں ڈلوا کر آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا اور ڈلوا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. ایمان کی مضبوطی کی بنا پر اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بھی زندہ و تابندہ رہے. جان کی محبت کو بھی آپ نے اللہ کی محبت پہ قربان کر دیا. تیسری محبت وہ ہے بیوی بچوں کی محبت. انسان اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے اور اس معاملے میں بڑا سنجیدہ ہوتا ہے کہ میں میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ ہو، ان کی عزت کے لیے، ان سب کے لیے بڑا کوشش میں ہوتا ہے. حکم ہوا کہ میرے خاطر بیوی بچوں کو وادی ذی غیر میں چھوڑا. بہت اچھا، اللہ رب العزت کی محبت کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیوی بچوں کو مکہ معظمہ کی سرزمین پر، جو اس وقت بالکل ایک صحرا کی کیفیت میں تھی، وہاں چھوڑنے پر تیار ہو گئے. عزیزان گرامی، یہ وہ امتحانات تھے جان کے، مال کے، اولاد کے، کہ جس امتحانوں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے اور انسانیت اپنی معراج کو پہنچ رہی تھی. بتایا جا رہا تھا، ان فرشتوں کو بھی بتایا جا رہا تھا کہ ارے جس کی پیدائش پر تم اندیشے ظاہر کر رہے تھے، دیکھو وہ کتنا پیارا انسان ہے، دیکھو وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میرے خاطر وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس کیفیت میں اگر آپ غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری فیملی ہمیں انتہائی مضبوط ایمان کی نظر آتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اگر بیوی نے پوچھا کیوں چھوڑے جا رہے ہو، کہا اللہ رب العزت کی رضا ہے، آپ نے فرمایا اچھا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بیٹے کے لیے حکم ہوا، جب بیٹا بڑا ہو گیا، جوان ہو رہا ہے، حکم ہوا کہ اب اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو. کتنا بڑا امتحان تھا، یہ ایسا امتحان تھا کہ جس کے لیے ہم اور آپ سوچے بھی تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو کوئی مارے بھی نہیں، ڈانٹے بھی نہیں، پیار محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بہت اچھا، اور اس کے لیے بھی آپ تیار ہو گئے اور ذبح کرنے کے لیے، لے جانے کے لیے پورے طور پہ تیار ہو گئے. اب جب بیٹے کو پتہ چلا تو کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے تو میں راضی ہوں. شیطان بڑا پریشان، ایسے بندوں سے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے جو قابو میں نہ آئیں، اور جو اس کے قابو میں آ جائیں ان سے وہ بے فکر ہوتا ہے. ان کو تو ذرا سی کمر سہلائیں گے فوراً اپنے قابو میں آ جائیں گے، ذرا سا بہکائیں گے فوراً قابو میں آ جائیں گے، ذرا سی نفسانی خواہشات ابھاریں گے فوراً یہ قابو میں آ جائے گی، اور اللہ کے نیک بندے ان کو وہ قابو نہیں کر پاتا. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرح سے بہکانے کی کوشش کروں گا، اور اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک انہیں تیرا ناشکرا اور نافرمان نہ بنا دوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بتا دیا تھا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا داؤ نہیں چل سکتا. یہی ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارادہ کیا تو بیوی کو بہکانے کی کوشش کی اس نے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے، کیوں لے جا رہے ہیں؟ ان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ٹھیک ہے اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو میں بھی راضی ہوں. بیٹے کو ورغلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور کتنا پیارا تعلق تھا، باپ اور بیٹے بھی تھے اور دونوں کے دونوں اللہ کے نبی بھی تھے. نہ وہ اس کے بہکانے میں آئے نہ وہ اس کے بہکانے میں آئے، شیطان سر پر خاک ڈالتا رہا، پریشان رہا. تین مقامات پر اس نے بہکانے کی کوشش کی، آج بھی وہ تینوں مقامات منیٰ کے اندر موجود ہیں جہاں حاجی کنکریاں مارتے ہیں. بہرحال اپنے طور پر تو پوری کوشش کر لی، اللہ کی محبت کے لیے اپنی اولاد کی محبت کو قربان کر دیا، ہاتھ بھی باندھ دی، آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دی، لٹا بھی دیا، چھری ہاتھ میں لے کر حلقوم پر بھی رکھ دی، اور اپنے طور پر چلا بھی دی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے مینڈا نہیں بھیجتا تو بتائیے ذبح ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ لیکن رب العالمین جل جلالہ و امن والوں نے حکم دیا ابراہیم، اے جبریل فوراً جا اور جنت سے وہ مینڈا لے کر اسماعیل کو ہٹا کر اس کی جگہ رکھ دو. اتنی تیزی کے ساتھ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے کہ لمحوں کا بھی وہ وقت ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. حضرت اسماعیل کو ہٹا کر مینڈا رکھا اور ادھر چھری چل گئی. ایک عالم دین نے کہا کہ اس وقت تم نے سوچا کبھی کہ چھری کی کیا حالت ہوگی؟ اس چھری سے کبھی پوچھا کہ تیری کیا حالت تھی؟ اس چھری کے اوپر بھی نبی تھا اور چھری کے نیچے بھی نبی تھا، کاٹنے والا بھی نبی اور کٹنے کے لیے تیار بھی نبی. چھری کتنی پریشان ہوگی کہ کس طرح کاٹوں، نہیں کاٹتی تو پھر بھی نبی کی حکمدلی، کاٹ دیتی ہوں تو نبی کو تکلیف، کس قدر پریشانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پریشانی کو بھی دور کر دیا اور مینڈے کو ذبح کروا کر امت مسلمہ کو یہ بتا دیا کہ تم تو آج ایک قربانی کرتے ہوئے پریشان ہو جانور کی، دیکھو میرا محبوب میرا خلیل کتنی محبت کرتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے کہا تو وہ اپنی اولاد کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو. اس محبت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن وہ اپنی محبت کو رسوا نہیں کرتا. یہ نہیں کہ ابراہیم اگر جل رہے ہیں تو جلا دو ماد اللہ، نہیں. ابراہیم کو اپنے طور پر سب کچھ کرنے دو، لیکن ہم آگ کی فطرت کو بدل کر بتائیں گے کہ ہم اپنی محبت کو رسوا نہیں کرتے. یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ ہم اپنی محبت کو رسوا نہیں کرتے کہ جناب اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امتحان کو مکمل کیا اور کامیاب ہوئے کہ اپنے طور پر بیٹے کو ذبح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ہوا کیا تھا کہ خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ہمارے اور نبی کے خواب میں فرق ہے، ہم دیکھتے کچھ ہیں، تعبیر اس کی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اللہ کا نبی خواب میں بھی جو دیکھتا ہے وہ وحی الہی ہوتی، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور جب دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اس خواب کی تصدیق کرنے کے لیے سراپا عمل بن گئے، اور دنیا انسانیت میں ایسی مثال قائم کی کہ آئندہ کوئی ایسی مثال قائم کرنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نے تمہیں جو خواب دکھایا تھا اور وہ وہی تھی، تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم احسان کرنے والوں کو بہت اچھی جزا عطا فرماتے ہیں۔ کتنا پیارا انداز میں احسان، ہمارے اور آپ کے درمیان احسان یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے آپ کا کوئی کام کر دیا، آپ پر کوئی ایسا کام کر دیا کہ جناب آپ اس کے لیے شرمندہ ہو گئے، یا آپ کے لیے کو بڑا فائدہ پہنچا، آپ میرے مرہون منت ہو گئے، یا آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ میرا کوئی کام کر دیا تو مجھ پر احسان ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کون احسان کر سکتا ہے؟ وہ تو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں، یا ہم آج کوئی مخلوق اپنے رب پر خالق پر کیا احسان کر سکتی ہیں؟ تو یہاں احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کی محبت میں پورا کرو، رب تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو محسن فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے جو بھی ایسا کرے گا کہ میری محبت میں میرے خاطر میرے حکم کی تعمیل کرے گا تو انا کذالک نجزی المحسنین، یہ رب العالمین کا قانون ہے کہ وہ اپنے پر اپنے محسنین پر احسان کرنے والوں کو بڑی اچھی جزا عطا فرماتا ہے۔ اور جزا آپ نے دیکھی کتنی اچھی جزا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی ایک عام مخلوق کا عالم یہ ہے، جب کوئی کسی کی بات مانتا رہے ہر کام میں، ٹھیک ہے آپ نے کہا تو ایسا کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے اشرف صاحب ہیں، میں نے کہا اشرف صاحب یہ کام ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، بھائی نے کہا یہ کام ہے ان کو ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں، قدیر صاحب ہیں ان سے کہا یہ کام، نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں۔ اب یہ کوئی کام کہیں تو میرا اخلاق کا تقاضا ہے کہ میں بھی رد نہ کروں، جو مجھ سے ہو سکے میں اس کو کر دوں، چلو انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے، انہوں نے میری بات مانی ہے، احسان کی بات الگ، صرف بات بھی عام طور پہ مانی ہے تو میں بھی ان کی بات مانوں، ہے نا؟ تو جب ایک مخلوق مخلوق کے لیے یہ معاملہ کرتی ہے تو خالق کی شان یہ ہے کہ وہ بھی کسی کا رکھتا نہیں ہے، اگر کوئی اس کی طرف بڑھتا ہے، کوئی اس کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی اچھی جزا عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کتنی پیاری جزا عطا فرمائی رب العالمین نے، کتنی اچھی جزا عطا فرمائی، جس نے اس کی محبت میں اس کا حکم مانا اس کو تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام کا ایک اہم فرد بنا دیا۔ پورا حج اب میرے ان محبوبوں کی ادا پر ادا کرو تاکہ دنیا یاد رکھے کہ کس طرح سے میں اپنے محبوبوں کی یادوں کو رکھتا ہوں، کس طرح میں اپنے محبوبوں کی یادوں کو تازہ رکھتا ہوں۔ اور یہاں ایک بات اور دیکھیں، حضرت ہاجرہ نبی نہیں تھیں، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، وہ ولیہ تھیں، اللہ کی مقبول بندی تھیں۔ رب العالمین نے ان معاملات میں یہ بھی بتا دیا کہ خواہ وہ ولی ہو نبی ہو، مجھ سے محبت کرتا ہو تو میں اس کی جزا ضرور عطا فرماتا ہوں۔ ایک ولیہ، ایک عورت بھی اگر میری محبت میں مخلص ہے تو میں اس کو بھی زندہ و تابندہ رکھتا ہوں اور ایسی زندگی عطا کر دیتا ہوں جس کے لیے قرآن نے کہا حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، رب العالمین جل جلالہ و من والہ کہ یہ مقبول بندے کی سیرت مبارکہ ایک تقاضا کر رہی ہے کہ صدیاں گزر گئیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس مقبول بندے کے لیے جس نے جب جان کا معاملہ آیا تو جان قربان کرنے کے لیے تیار، مال کا معاملہ آیا تو مال قربان کرنے کے لیے تیار، بیوی بچوں کی محبت کو قربان کرنے کا معاملہ آیا تو اس محبت کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ جب یہ ساری باتوں میں وہ ہاں ہاں کرتے رہے، یا اللہ تیرا حکم ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر رب العالمین نے بھی ان کی بات پوری کر دی، الہ العالمین تو نے جو کچھ کہا میں مانتا رہا اور مانتا رہوں گا۔ میری بھی ایک خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ میری خواہش ہے کہ جو تیرا سب سے مقبول بندہ، سب سے پیارا محبوب ہے، اس کو میری نسل میں پیدا فرما، جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو نبیوں میں آخری ہے، جو تیرا سب سے محبوب بندہ ہے، الہ العالمین اس کو میری اولاد بنا دے، اس کو میری اولاد بنا دے، تاکہ کنیت ابو محمد ہو جائے، وہ میرے اولاد میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ابراہیم میں پیدا فرما دیا کہ ابراہیم تم نے، ہم نے تم سے جو کہا تم نے کر دیا، اب تم ہم سے یہ مانگ رہے ہو، چلو ہم تمہیں یہ بھی عطا کر دیتے ہیں، اپنے محبوب کو تمہاری اولاد میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے ایک بات اور غور کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کتنی محبت ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی ان کے نشان قدم کو اپنے حرم میں رکھا ہوا ہے نا۔ اور وہ قوم، وہ نجدی قوم جو ہر نشانی اور آثار کو ختم کرتی ہے، کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور ہمیشہ ختم کر کے خوش ہوتی ہے، وہی قوم آج مقام ابراہیم کی حفاظت کر رہی ہے۔ مقام ابراہیم کے چاروں طرف سنہری ایک پورا باکس ہے، وہاں آپ دیکھیں کہ خود حکومت کے کارندے اس کو چمکا رہے ہوتے ہیں، اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیا مقام ابراہیم نبی ہے معاذ اللہ؟ کیا وہ ولی ہے؟ پتھر ہے۔ ہم اگر کسی مزار کی تعظیم کریں، کسی مزار کو غسل دے دیں، تو ہم پر شرک کے اور مشرکانہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہوں۔ اور وہاں پر، وہاں نبی کا جسم نہیں ہے، وہاں نبی کا یا ولی کا جسم نہیں ہے، صرف نبی کے نشانے قدم ہیں، ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہاں قائم کر دیا اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ کتنی اہمیت دی اپنے مقبول بندے کو کہ اے ابراہیم، میں ان سے بھی تیرے قدموں کے نشانوں کی حفاظت کرواؤں گا جو تمام تر نشانیوں کو ختم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آج مقام ابراہیم وہاں موجود ہے، اور امام کعبہ اسی مقام پر کھڑے ہو کر اس مصلی بنا کر تمام حرم کے مقتدیوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ نشان قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی مکمل وہاں موجود ہے۔ اور آپ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جہاں نبی کا نشان قدم ہو وہاں پر اس کی یہ اہمیت ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، اس کی یہ اہمیت ہے۔ جہاں صرف قدم لگے ہوں اس کی اتنی اہمیت ہو، اور جہاں میرے آقا کا پورا جسم لگا ہوا ہے، جہاں مدینہ طیبہ میں میرے آقا جانِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم مبارک لگا ہوا ہے، اس کا کیا مقام ہو؟ اس لیے امت کا اجماع ہے کہ مقام جہاں میرے آقا کا جسم مبارک ہے، مدینہ طیبہ میں حجرہ عائشہ میں جو مزار مبارک ہے، اس مقام کو جہاں سرکار کا جسم لگا ہوا ہے، وہ مقام جنت سے بھی افضل ہے، وہ مقام کعبے سے بھی افضل ہے، اور وہ مقام عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ صرف قدم لگ جائیں تو اس کو اتنا اعزاز مل جائے، اور جہاں پورا جسم لگ جائے اس کی کیا اہمیت ہو؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ سارے مقامات جہاں آج ہمارے حجاج کرام اور ہمارے وہ حضرات موجود ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ان سب کے اس حج کو قبول فرمائے۔ اذان کا وقت ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور اس مقام پر ہمیں بار بار باادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔